بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارک توبہ کی 20-22 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا، قاری تے بہروز یاری گل۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. سامعین، آج جمعرات ہے، 22 دی 1401 ہجری شمسی مطابق 19 جمادی الثانی 1444 ہجری قمری اور 12 جنوری 2023 عیسوی. ہماری شام کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا. پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے. پھر آپ سامعین سماعت فرمائیں گے قرآنی آیات کی مختصر تفسیر اور مفاہیم پر مبنی پروگرام کلام نور. پھر اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام پیش کیا جائے گا آئینۂ صحافت. اس کے بعد ہفتہ وار پروگرام ہوگا دریچے، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا ایرانی مشاہیر. سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب. کچھ ہی لمحات بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں. وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا. جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں. اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے روسی صدر ولادیمیر پوتین سے ٹیلی فونی گفتگو میں جنگ یوکرین ختم کرانے میں کردار ادا کرنے کے لیے تہران کی آمادگی کا اعلان کیا ہے. پاکستان کے صوبہ پنجاب کی اسمبلی میں شور و ہنگامے کے بعد پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیے جانے کے بعد گورنر پنجاب نے وزیر اعلی کو ڈی نوٹیفائی کیے جانے کا حکم واپس لے لیا ہے. ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ہندوستان جنوبی ممالک کی آواز عالمی پلیٹ فارمز پر اٹھاتا رہے گا. بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ سمیت 9 شہروں میں حکومت مخالف مظاہروں اور دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے، اور صہیونی فوجیوں نے اپنی وحشی گری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اور فلسطینی کو شہید کر دیا ہے. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل. ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے روسی صدر ولادیمیر پوتین سے ٹیلی فونی گفتگو میں جنگ یوکرین ختم کرانے میں کردار ادا کرنے کے لیے تہران کی آمادگی کا اعلان کیا ہے. ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے روسی صدر ولادیمیر پوتین سے ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو میں دو طرفہ اور علاقائی تعاون کی توسیع کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے روسی صدر ولادیمیر پوتین سے ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو میں دونوں ملکوں کے درمیان جاری اقتصادی تعاون اور خاص طور سے ٹرانزٹ اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کے فروغ کو دونوں ممالک کی قوموں اور علاقے کی اقوام کے لیے سود مند تعلقات کا باعث قرار دیا. صدر مملکت نے اس حقیقت پر زور دیتے ہوئے کہ تعاون و ہم آہنگی کے ذریعے ہی علاقائی مسائل من جملہ قفقاز اور شام کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ یکجہتی کی تقویت اور اغیار کی مداخلت کے نقصان دہ ہونے پر زور دیا ہے. صدر سید ابراہیم رئیسی نے شام کے مسائل کے حل کے لیے آستانہ امن عمل کے دائرے میں انجام پانے والی کوششوں پر تاکید کی، اور تنازعات کے خاتمے اور یوکرین میں امن کے قیام کے لیے ایران کی تعمیری کوششوں اور کردار کی ادائیگی کے لیے تہران کا اعلان آمادگی کیا۔ اس ٹیلیفونی گفتگو میں روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے دو طرفہ اقتصادی تعاون کو دونوں ملکوں کے مفاد میں قرار دیا اور کہا کہ مختلف شعبوں، خاص طور سے ٹرانزٹ اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کا فروغ پورے علاقے کی معیشت کے مفاد میں ہے۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کی اسمبلی میں شور و ہنگامے کے بعد پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیے جانے کے بعد گورنر پنجاب نے وزیر اعلی کو ڈی نوٹیفائی کیے جانے کا حکم واپس لے لیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں گورنر پنجاب کے وکیل نے کہا کہ گورنر سے رابطہ ہو گیا ہے اور انہوں نے اعتماد کے ووٹ کی تصدیق کر دی ہے اور وزیر اعلی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم واپس لے لیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ یہ خوش آئند امر ہے کہ پنجاب حکومت کا معاملہ ایوان میں ہی حل ہو گیا۔ اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ نے چیف سیکرٹری پنجاب کا وزیر اعلی کو ہٹانے کا 22 دسمبر کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیتے ہوئے درخواست نمٹا دی۔ واضح رہے کہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات پنجاب کے وزیر اعلی پرویز الہی نے اپوزیشن کے شور و ہنگامے کے بعد ایوان میں اپنی حکومت کے لیے 186 ووٹ حاصل کیے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکمت عملی کے تحت پنجاب اسمبلی کی تحلیل کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، جبکہ دوسری جانب مسلم لیگ نون کی قیادت نواز شریف کو وزیر داخلہ نے پنجاب اسمبلی کی تحلیل روکنے کے معاملے پر دستیاب آئینی اور قانونی بریفنگ دی۔ اطلاعات ہیں کہ نواز شریف کی کوشش ہے کہ پنجاب اسمبلی تحلیل نہ ہو۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک کے فورم وائس آف گلوبل ساؤتھ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستان جنوبی ممالک کی آواز عالمی پلیٹ فارمز پر اٹھاتا رہے گا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق G20 گروپ کے چیئرمین ملک کے طور پر ہندوستان کی جانب سے منعقد کیے گئے اس دو روزہ آن لائن اجلاس میں 120 ملکوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ہندوستانی وزیراعظم مودی نے کہا کہ ان کے ملک کا مقصد جنوب کی آواز کو بلند کرنا ہے اور جنوب کی آواز ہندوستان کی آواز ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج دنیا کو درپیش مسائل کے لیے دنیا کے جنوبی ممالک ذمہ دار نہیں ہیں، اس کے باوجود سب سے زیادہ بدترین نتائج انہی ملکوں کو بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے یورپ میں COVID-19 کی وبا، آب و ہوا کی تبدیلی، دہشت گردی اور جنگوں جیسے واقعات کے اثرات کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان اور دیگر ترقی پذیر ملکوں نے سامراج اور تسلط پسندانہ نظام کے خلاف جد و جہد میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور آج پھر سے ایک نئے عالمی نظام کی تعمیر کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں۔ عالمی ادارے صحت نے ہندوستانی فارما کمپنی میرین بایوٹیک کی تیار شدہ کھانسی کی دوا کے استعمال پر خبردار کیا ہے۔ عالمی ادارے صحت کی جانب سے جاری شدہ بیان میں آیا ہے کہ ہندوستان کے شہر نوئیڈا کی میرین بایوٹیک کمپنی نے کھانسی کے دو سیرپ تیار کیے تھے جو کہ نہ صرف غیر معیاری ہیں بلکہ زہریلے بھی ہیں۔ WHO نے اعلان کیا ہے کہ ازبکستان کی وزارت صحت کے قومی لیب میں کیے جانے والے ٹیسٹ سے معلوم ہوا ہے کہ ہندوستانی فارما کمپنی کی بنائی گئی دوا معیاری نہیں ہے۔ یہ دو کیمیاوی مادے انسانوں کے لیے انتہائی خطرناک قرار دیے جا چکے ہیں۔ کھانسی کی یہ ادویات ایمبرونول اور ڈوک ون مکس نام سے فروخت ہو رہی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ان دواؤں کے استعمال کے بعد ازبکستان میں 18 بچے موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ عالمی دباؤ کے بعد ہندوستان کی اتر پردیش کی ریاستی حکومت نے نوئیڈا میں اس کمپنی کے سارے لائسنس نامعلوم مدت کے لیے منسوخ کر دیے ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کی ریاست اتراکھنڈ کے دھستے جا رہے شہر جوشی مٹھ میں عام شہریوں اور سرکاری عمارتوں کے ساتھ ساتھ فوجی عمارتوں میں بھی دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ ریاست اتراکھنڈ کے اس شہر کو جو زمین میں دھنستا جا رہا ہے آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے 750 مکانات اور ہوٹلوں کو خالی کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس درمیان ہندوستان کے آرمی چیف منوج پانڈے نے کہا ہے کہ جوشی مٹھ میں فوج کی دسیوں عمارتوں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں اور فوجیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور اگر ضرورت ہوئی تو فوجی جوانوں کو کسی مستقل جگہ پر منتقل کر دیا جائے گا۔ شہر کو درپیش خطرات کے پیش نظر دہلی میں مرکزی حکومت کے عہدیدار سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں اور متعدد اعلیٰ عہدیداروں اور حکام نے جوشی مٹھ کا دورہ بھی کیا ہے۔ دوسری جانب آفت زدہ شہر جوشی مٹھ کے باشندوں نے صورتحال کا ذمہ دار انتظامیہ اور شہر میں بڑے بڑے پروجیکٹوں کو قرار دیا ہے۔ شہر کے باشندے حکومت سے دوبارہ باز آبادکاری اور معاوضے کا مطالبہ کرتے ہوئے دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ سمیت 9 شہروں میں حکومت مخالف مظاہروں اور دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مظاہرین وزیر اعظم شیخ حسینہ کے استعفے اور عبوری حکومت کے ذریعے عام انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ الجزیرہ نیوز چینل کے مطابق بی این پی سمیت حزب اختلاف کی 32 پارٹیوں کی اپیل پر کیے جانے والے مظاہروں کے دوران سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی نظر بندی ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کی پالیسیوں کے نتیجے میں مہنگائی اور زندگی کے اخراجات میں بری طرح اضافہ ہوا ہے۔ حزب اختلاف اور انسانی حقوق کے گروپوں نے شیخ حسینہ کی حکومت پر مظاہرین کے خلاف تشدد آمیز اقدامات کرنے کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ جون سے لے کر اب تک ڈھاکہ سمیت بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں اس نوعیت کے متعدد مظاہرے ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش کے ذرائع ابلاغ کے مطابق اس دوران 15 مظاہرین ہلاک اور 3500 کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حزب اختلاف کا دعویٰ ہے کہ شیخ حسینہ واجد کی حکومت کی پالیسیوں کے نتیجے میں مہنگائی اور بدعنوانی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے ان دعووں کو مسترد کیا ہے۔ عراق کی النجبہ تحریک نے بھی فرانسیسی جریدے چارلی ایبڈو کے توہین آمیز رویے اور اسلامی مقدسات کی بے حرمتی کیے جانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ عراق کی اسلامی مزاحمتی تنظیم النجبہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ مغربی دنیا ایک جانب سامراج اور امریکی مخالف اسلامی شخصیات کا سوشل میڈیا میں بائیکاٹ کیے ہوئے ہے، تو دوسری جانب ان مقبول شخصیات کے خلاف توہین آمیز پوسٹ اور سرگرمیوں کو ہوا دے کر منافرت پھیلا رہی ہے۔ اشمری نے کہا کہ عوام کے اعتقادی اور روحانی معاملات پر توہین آمیز سیاسی حربوں کا وار حالات میں انتہائی خطرناک موڑ لا سکتا ہے، جسے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ مفکرین اور حریت پسند محققین ایسے گھناونے اقدامات کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ قابل ذکر ہے کہ فرانس سمیت پورے یورپ میں ایک جانب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر اسلامی شخصیات اور مقدسات کی توہین کو آزادی اظہار کے نام پر جائز قرار دیا جاتا ہے، تو دوسری جانب ہولوکاسٹ جیسے مشکوک واقعات کی تحقیق اور صہیونیوں پر سادہ تنقید کرنے والوں پر طویل مدت قید اور بھاری جرمانے عائد کیے جاتے ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے اپنی وحشی گری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اور فلسطینی کو شہید کر دیا ہے۔ دوسری جانب مقبوضہ سرزمینوں میں فلسطینیوں کی جوابی کارروائیاں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں، جس سے صہیونی حلقے بری طرح پریشان ہیں۔ جمعرات کی صبح غاصب صہیونی فوجیوں نے مقبوضہ بیت المقدس کے شمالی مضافات میں واقع قلندیہ کیمپ پر دھاوا بول دیا۔ صہیونیوں نے اس دوران ایک فلسطینی شہری کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ مسلح صہیونی فوجیوں اور فلسطینی نوجوانوں کے مابین شدید جھڑپوں کی خبریں بھی موصول ہوئی ہیں۔ ادھر الظاہریہ شہر پر بھی صہیونی فوجیوں کے حملے کی خبریں موصول ہوئی ہیں، جہاں غاصب فوجیوں نے ایک فلسطینی شہری کے گھر پر حملہ کیا۔ اس حملے میں شہید محمد عثمان سمامرا کے گھر والوں کو نشانہ بنایا گیا، جس کا علاقے کے فلسطینی نوجوانوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ صہیونی فوجیوں نے فلسطینی نوجوانوں کو صوتی بموں اور آنسو گیس کے گولوں کا بھی نشانہ بنایا۔ واضح رہے کہ محمد عثمان سمامرا نے بدھ کے روز نابلس کے البلاتہ کیمپ پر بھی صہیونیوں نے حملہ کر کے ایک فلسطینی نوجوان کو سر میں گولی ماری، جس کی صورتحال کے بارے میں کوئی تازہ خبر نہیں مل سکی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ چند مہینے سے فلسطینیوں کے خلاف صہیونیوں کے حملوں اور مظالم میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ تل ابیب کے حکم پر فلسطینیوں کو بڑے پیمانے پر گرفتار، شہید یا زخمی کیا جا رہا ہے۔ عراق میں امریکی دہشت گرد فوجیوں کے ایک اور قافلے کو سڑک کنارے بچھائی گئی بارودی سرنگ کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق بغداد کے علاقے اتاجی میں امریکی فوجی قافلہ سڑک کے کنارے بچھی بارودی سرنگ کے دھماکے کا نشانہ بنا۔ اس دھماکے میں ممکنہ طور پر ہوئے جانی نقصان کی ابھی تک کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق عراقی پارلیمنٹ کی طرف سے امریکی فوجیوں کے اخراج کے اعلان کے بعد عراق میں ہر ہفتے اور بعض اوقات ایک ہی دن میں کئی بار امریکی فوجی قافلے سڑک کنارے لگی بارودی سرنگوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ عراقی پارلیمنٹ نے ایران کی سپاہ قدس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی اور عراق کی عوامی رضاکار فورس کے ڈپٹی کمانڈر ابو مہدی المہندس کی امریکی دہشت گردوں کے ہاتھوں شہادت کے بعد ملک سے امریکی افواج کے انخلاء کا بل منظور کیا تھا۔ تاہم امریکی دہشت گرد مختلف عناوین کے تحت اب بھی اس ملک میں رہنے پر مصر ہیں۔ اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ کابل میں ہونے والا دہشت گردانہ حملہ افغانستان میں بڑھتی بدامنی کا ترجمان ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجاریک نے کہا ہے کہ کابل میں کل کا یہ حملہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ افغانستان میں بدامنی بڑھتی جا رہی ہے اور یہ مسئلہ اقوام متحدہ کے لیے باعث تشویش ہے۔ اس ترجمان نے کہا کہ اس قسم کے بڑھتے حملوں کے ساتھ افغانستان میں امن و استحکام کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ افغانستان میں طالبان انتظامیہ کے سیکورٹی حکام نے اب تک اس دھماکے کے بارے میں کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے، جبکہ داعش دہشت گرد گروہ نے بدھ کی رات کابل میں ہونے والے بم دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ پریس ذرائع کے مطابق کابل میں بدھ کی رات وزارت خارجہ کی عمارت کے قریب بم دھماکہ ہوا تھا۔ یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب وزیر خارجہ کے کارکن وزارت خارجہ کی عمارت سے باہر نکل رہے تھے۔ پریس ذرائع نے 20 افراد کے مارے جانے کی اس دھماکے میں رپورٹ دی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ سامعین، جیسا کہ ابھی آپ نے خبروں میں سنا کہ پاکستان کے صوبے پنجاب کی اسمبلی میں شور و ہنگامے کے بعد پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا اور گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کیے جانے کا حکم واپس لے لیا۔ سمن پنجاب کی تازہ ترین سیاسی صورتحال پر روشنی ڈالنے کے لیے جب ہم نے رابطہ قائم کیا، پاکستان کی سینئر تجزیہ کار محترمہ فوزیہ شاہد صاحبہ سے اور ان سے کہا کہ اس پورے جو پروسیس ہوا ہے اس پر آپ کا تجزیہ کیا ہے، تو ان کا کہنا تھا۔
دیکھیے، جہاں تک پنجاب کی صورتحال کا تعلق ہے اور جہاں تک ووٹ آف کانفیڈنس کا تعلق ہے، ہم نے اسی ملک میں دیکھا کہ سینٹ کے الیکشن ہوئے چیئرمین کے، اور جو اکثریت تھی وہ فوری طور پہ ہم نے اقلیت میں بدلتے دیکھی۔ رات بھی جو جس طرح کی بھی کوئی گیم ہوئی ہے، اچانک جو ہے جس کو کہا جا رہا تھا گنتی پوری نہ ہونے کا، اور سب نے دیکھا کہ 188 ووٹ بھی ہو گئے، کس نے ڈالا کیا ڈالا، اس بحث میں میں نہیں پڑتی۔ لیکن یہ ہے کہ جو غیر یقینی صورتحال ہے اس کے حوالے سے تو میں کسی طرح نہیں کہہ سکتی کہ فوری طور پہ کوئی سیٹل ہو جائے گی۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ اب اگر فرض کیا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پنجاب حکومت اور اس کی اپوزیشن کے درمیان اگر اختلافات نہیں بھی ہوتے، لیکن دوسری طرف جو بڑے اختلافات ہمیں دکھائی دے رہے ہیں وہ مسلم لیگ کاف اور پی ٹی آئی کے درمیان دکھائی دے رہے ہیں۔ اب وہ ان کا کیا، وہ اسمبلی توڑیں گے، اسمبلی نہیں توڑتے، کچھ حقائق جو ہے سامنے یہ آ رہے ہیں کہ انہوں نے اسمبلی نہ توڑنے کا انڈیا دیا ہے پرویز الہی صاحب نے، اور دوسری جانب جو عمران خان کا صرف ایک ہی سے اصرار ہے کہ وہ اسمبلی توڑے تاکہ ایک عام انتخابات کی جانب جایا جائے, اور وہ ان کا یہی خیال ہے کہ جب خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی توڑی جائے گی تو عام انتخابات کی طرف جو ہے جانا ضروری ہو جائے گا. اب یہ ایک یقیناً پرویز الہی کا بھی ایک بہت اہم امتحان آ گیا ہے. دوسری جانب جو ہماری اطلاعات ہیں, بہت سے لوگوں سے جو ملاقات ہوئی ہے, اس میں یہ ہے کہ الیکشن ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ ہوتا ہے اور اس میں جیت ہار کا آپشن کے ساتھ ہوتا ہے. اب کیا یہ تمام ممبر جو ہیں وہ اس حیثیت میں وہ جانتے ہیں کہ نیکسٹ بھی وہ جیتیں گے, جبکہ چند ماہ رہ گئے ہیں, ان کا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ ابھی اسمبلی نہیں توڑنی چاہیے. یہ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں کا خیال ہے, کیونکہ اگر اسمبلی توڑی جاتی ہے کل کو جو انتخابات میں جائیں گے تو ابھی انہیں لوگوں کے لیے کچھ لے کے جانا ہے, عوام کے لیے کچھ ترقیاتی پروجیکٹ کا نام لے کے جانا ہے. اس وقت جو کرائسز ہے, خاص طور پہ آٹے کا بحران ہے یا دیگر شاید ضروریات کا بحران ہے, اب اس سے وہ کس طرح نبٹنے کے بعد جو ہے وہ جانے کے لیے کمفرٹیبل ہوں گے. اس صورتحال میں ان کے لیے بہت ایک مشکل مرحلہ لگ رہا ہے, اور پرویز الہی کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو آخری جو سال ہوتا ہے یا آخری جو مہینے ہوتے ہیں اس میں آپ اپنی آئندہ کی جو ایک مضبوط حکمت عملی جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں. اب اس میں ظاہر ہے کہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی بات کر لیں یا کچھ ایسے اقدامات ہوتے ہیں جو فوری طور پہ ان کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں, تو یہ ایک غیر یقینی صورتحال تو مجھے ابھی ختم ہوتی دکھائی نہیں دیتی. اب دوسری جانب گورنر راج کی بھی بات کہی جا رہی ہے, کیا گورنر راج ایسی صورت میں جو مسائل اتنے گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں اس میں وہ کوئی ڈلیور کر سکے گا, یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے سوال ہے. لیکن دوسری جانب میری جو ذہن میں نہیں آتی بات, میں تھوڑا سا اس میں مجھے کوئی ابھی تک قائل بھی نہیں کر سکا, بتا بھی نہیں سکا, کہ جب آپ ایک شدید اقتصادی بحران سے دو چار ہیں تو کیا آپ اس حالت میں, جبکہ آپ بہت ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں خریدنے کے لیے بھی آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں, کیا آپ انتخابات کے متحمل ہو سکتے ہیں جس پہ اچھی خاصی اربوں کی جو ہے لاگت آتی ہے؟ بہت سے سوالات اس وقت ہیں جس کو ابھی خاص طور پہ جو انتخابی اخراجات ہیں اس کو تو کسی جگہ جو ہے نا ڈسکس کیا ہی نہیں جا رہا, تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ اس کو بھی ڈسکس کیا جانا چاہیے کہ اس وقت جبکہ آپ کا مالیاتی خسارہ کہہ لیجئے, آپ کے تمام جو انڈیکیٹرز ہیں کوئی زیادہ تسلی بخش نہیں ہے, بلکہ آپ کی آمدنی کے جو آ رہے ہیں ریونیو کے بھی, وہ بھی اس میں بھی آپ کی کمی دکھائی دے رہی ہے, تو ایسی صورت میں آپ کہاں تک اس سے نبٹ سکیں گے الیکشن کے اخراجات اور اس کے بعد ہونے والے جو شدید قسم کے معاشی پرابلمز آئیں گے اس سے کس طرح نبٹ سکیں گے؟ یہ کچھ ایسے سوالات ضرور پیدا ہو رہے ہیں کہ جس کو بھی ڈسکس کرنا اور وہ ضروری ہے. میرا خیال ہے کہ سنجیدہ جو ہے لائے عمل اختیار کرنے کے لیے, جو میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ ایک وسیع البنیاد جو ہے یہ سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک میٹنگ ہونی چاہیے, اور پی ٹی آئی کو اپنی وہ ہٹ دھرمی جو مذاکرات کے لیے اوپن نہیں بیٹھنا چاہتے اس کو چھوڑنا ہوگی, کیونکہ آپ جس کرائسس سے دو چار ہیں اور بار بار یہ چارٹر آف اکانومی کی بات کی جا رہی ہے, تو چارٹر آف اکانومی بہرحال آپ کو ضرورت ہے, اور اس میں آپ اسی صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ آپ مل بیٹھیں اور جو آپ کو چیلنجز درپیش ہیں اس پہ ڈیٹیل کھل کے بات کریں.
سامن, یہ تھی پاکستان کی ممتاز تجزیہ نگار محترمہ فوزیہ شاہی صاحبہ, جو پاکستان کی سیاسی صورتحال, خاص طور پر صوبے پنجاب کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کر رہی تھی. سامن, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین, ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال راز اطہر سے ملتا ہے ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے یقین دل کو خیال روزہ اطہر سے ملتا ہے بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے یقین دل کو خیال روزہ اطہر سے ملتا ہے خزف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں خزف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے یقین دل کو خیال روزہ اطہر سے ملتا ہے اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے یقین دل کو خیال
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروں کے
یادوں کے جھروکے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 22 دئی 19 جمادی الثانی اور 12 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے انیس جمادی الثانی سن 8 ہجری قمری کو مسلمانوں کو سریہ ذات السلاسل میں کامیابی حاصل ہوئی اس جنگ کا سبب یہ تھا کہ کچھ مشرکین نے مدینے پر حملے کا منصوبہ بنایا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو آپ نے دشمن سے مقابلے کے لیے ایک دستہ روانہ کیا لیکن یہ دستہ دشمن کے فوجی وسائل اور ہتھیاروں سے مرعوب ہو کر واپس آ گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور شخص کو دشمن سے مقابلے کے لیے دستے کا سردار بنا کر بھیجا، لیکن دشمن سے مقابلہ کیے بغیر یہ دستہ بھی واپس آ گیا۔ آخرکار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو فوج کا سردار بنا کر روانہ کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے دشمن پر بھرپور حملے کر کے سپاہ اسلام کو فتح و کامرانی سے ہمکنار کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کی اس کامیابی سے اس قدر خوش ہوئے کہ آپ نے خود لشکر اسلام کا خیر مقدم کیا۔ بہت سے مورخین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سورہ عادیات اسی کامیابی کی مناسبت سے نازل ہوا ہے۔ بارہ جنوری سن 1665 عیسوی کو فرانسیسی ریاضی دان پیئر ڈی فرما کا انتقال ہوا۔ شاید انہوں نے ڈیکارٹ سے پہلے انالیٹک جیومیٹری کا اصول وضع کر لیا تھا۔ انہیں صحیح اعداد کی خصوصیات کے بارے میں اپنی تحقیق سے زیادہ شہرت ملی۔ انہوں نے اس سلسلے میں متعدد کلیے اور اصول بیان کیے جنہیں ان کے بعد کے ریاضی دانوں نے ثابت کیا۔ پیئر ڈی فرما کی اہم ترین کتاب ریاضی کی گوناگوں مشقیں 1679 میں شائع ہوئی۔ بارہ جنوری سن 1876 عیسوی کو امریکی قلمکار جیک لنڈن پیدا ہوئے۔ انہوں نے کئی برس قطب شمالی کے علاقوں اور جنوب کے تلاتم خیز سمندروں میں سفر میں گزارے اور مختلف اقوام کی شناخت حاصل کی۔ جیک لنڈن نے اپنی کتابوں میں جو واقعات و مناظر بیان کیے ہیں ان میں سے انہوں نے اکثر کا بذات خود مشاہدہ کیا ہے، اور وہ اپنی داستانوں کی مرکزی شخصیتوں سے واقف تھے۔ جیک لنڈن نے 18 سال میں 51 ناول اور 125 افسانے تحریر کیے۔ بارہ جنوری سن 1978 عیسوی کو اردو نظم و نثر میں اعلیٰ مقام رکھنے والے ادیب ابن انشاء کا انتقال ہوا۔ ابن انشاء کا اصل نام شیر محمد خان تھا۔ وہ ضلع جالندھر میں پیدا ہوئے، جامعہ پنجاب سے بی اے اور جامعہ کراچی سے اردو میں ایم اے کیا۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام چاند نگر تھا۔ اس کے علاوہ ان کے شعری مجموعوں میں اس بستی کے ایک کوچے میں اور دل وحشی شامل ہیں۔ ابن انشاء نے اردو ادب کو کئی خوبصورت سفر نامے بھی عطا کیے، جن میں آوارہ گرد کی ڈائری، دنیا گول ہے، ابن بطوطہ کے تعاقوں میں اور نگری نگری پھرا مسافر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی دیگر کتابوں میں اردو کی آخری کتاب خمار گندم اور قصہ ایک کنوارے کا قابل ذکر ہیں۔ بائیس دئی سن 1357 ہجری شمسی کو ایران کے اسلامی انقلاب کے حساس ترین دور میں، جب حکومت امریکہ پہلوی حکومت کو بچانے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی تھی، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی انقلاب کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے انقلابی کونسل کی تشکیل کا فرمان صادر کیا۔ اس کونسل کا اہم ترین فریضہ شاہ کی حکومت کے خلاف عوام کی تحریکوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا اور اسلامی انقلاب کے اہداف کو آگے بڑھانا تھا۔ واضح ہے کہ شاہی حکومت کے زوال کے بعد انقلابی کونسل نے قانون سازی کا فریضہ انجام دیا۔ 22 دئی 1388 ہجری شمسی کو ایران کے ایٹمی سائنسدان اور تہران یونیورسٹی کے فزکس پروفیسر ڈاکٹر مسعود علی محمدی کو تہران میں دہشت گردانہ حملے میں شہید کر دیا گیا۔ 50 سالہ ڈاکٹر مسعود محمدی کو صبح کو اپنے گھر سے نکلتے وقت ریموٹ کنٹرول سے بم کا دھماکہ کر کے شہید کیا گیا۔ انہوں نے شیراز یونیورسٹی سے گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن اور پی ایچ ڈی کی ڈگری تہران کی شریف صنعتی یونیورسٹی سے حاصل کی۔ وہ ایران میں طبعیات میں ڈاکٹریٹ کرنے والے پہلے طالب علم تھے اور دسیوں اہم مقالے انہوں نے لکھے۔ ڈاکٹر علی محمدی کو 1386 ہجری شمسی میں خارسمی بین الاقوامی فیسٹیول میں نمایاں کام انجام دینے پر ایک اہم شخصیت کا انعام بھی دیا گیا، نیز بنیادی تحقیقات انجام دینے پر دوسرا مقام حاصل کیا۔ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کو اقتصادی پابندیوں اور سیاسی اقدامات سے بند کرانے کی مخالفین کی کوششیں جب ناکام رہیں تو انہوں نے ایرانی سائنسدانوں کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ ایرانی ایٹمی سائنسدانوں پر حملہ کرنے والوں کو جب گرفتار کیا گیا تو انہوں نے غاصب اسرائیلی حکومت کے ساتھ اپنی وابستگی کا اعتراف کیا تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں قرآنی آیات کی مختصر تفسیر و مفاہیم پر مبنی پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
بیک میں رب جہاں بسم اللہ سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لاؤ۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ قاف کی 23 سے 26 تک کی آیتوں کی تلاوت سے۔ اپنے قلب کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں، ارشاد الہی ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد۔
اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا کہ یہ اس کا عمل میرے پاس تیار موجود ہے، حکم ہوگا کہ تم دونوں ہر ناشکرے سرکش کو جہنم میں ڈال دو، جو خیر سے روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا اور شبہات پیدا کرنے والا تھا، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بنا دیے تھے، تم دونوں اس کو شدید عذاب میں ڈال دو۔
عزیز سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے ان فرشتوں کے بارے میں گفتگو کی تھی جو ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور دنیا میں ان کی اچھائیوں یا برائیوں کو لکھتے رہتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کے انہی اعمال کی بنا پر انسان کو جنت یا جہنم کی جانب روانہ کریں گے۔ اب ان آیات کریمہ میں ارشاد احدیت ہوتا ہے، ان تمام اعمال و کارنامے کی بنیاد پر جو فرشتوں نے آمادہ کر رکھا ہے، انسان قیامت کے دن عدالت الہی میں حاضر ہوگا، اور خداوند عالم اس معیار کے مطابق مجرمین و کفار کو نیک بندوں کے درمیان سے جدا کرے گا اور انہیں ان کے اعمال کی سزا دے گا، کیونکہ انہوں نے حق کے ساتھ بغض و عناد اور ہٹ درمی کی اور خدا کا انکار کیا اور عملی میدان میں ہر نیک کام کے پیش آنے میں رکاوٹ کھڑی کرتے رہے۔ اس طرح کے افراد حدود الہی سے تجاوز کرتے ہیں اور دوسروں کو حق قبول کرنے سے روکتے اور انہیں شک و تردید میں مبتلا کرتے ہیں۔ یہ لوگ خداوند عالم کے مقابلے میں دوسروں کو پیش کرتے ہیں اور عوام کو دوسری بڑی طاقتوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کفر اگر جہل و نادانی کی وجہ سے ہو تو انسان کے واپس پلٹنے کی امید پائی جاتی ہے، لیکن اگر کفر بغض و عناد، ہٹ دھرمی اور تعصب کی بنیاد پر ہو تو ہر روز شدید سے شدید تر ہوتا جائے گا، اور ایسے انسان کا واپس پلٹنا نہایت ہی دشوار ہے۔ ان مومنین کے برخلاف کے جو نیک امور کو انجام دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی نیک امور انجام دینے کی دعوت دیتے ہیں، مگر حق کا انکار کرنے والے افراد دوسروں کو بھی نیک امور انجام دینے سے روکتے رہتے ہیں۔ جہنم کے عذاب کے بھی بہت سے درجے ہیں جو انسان کے کفر و شرک اور اس کے گناہ کے مطابق ہوں گے۔ سامعین، آئیے اب سورہ قاف کی 27 سے 30 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن کریم سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
قال قرینه ربنا ما اطغیته ولیکن کان فی ضلال بعید، قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید ما يبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔
پھر اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ خدایا، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا ہے، یہ خود ہی گمراہی میں بہت دور تک چلا گیا تھا۔ ارشاد ہوگا کہ میرے پاس جھگڑا مت کرو، میں پہلے ہی عذاب کی خبر دے چکا ہوں، میرے پاس بات میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے اور نہ میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کہ تو بھر گیا، تو وہ کہے گا کہ کیا کچھ اور مل سکتا ہے۔ سامعین، ان آیات کریمہ میں انسان کے ان ہم نشینوں کا ذکر ہوا ہے جو انسانوں کو دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں، مثال کے طور پر برے دوست اور کفر کے رہنما، کے جن میں سر فہرست شیطان ہے۔ جس وقت افراد قیامت کے میدان میں اپنی حقیقی سرنوشت سے روبرو ہوں گے، اس وقت مجرمین ایک دوسرے اور اپنے فاسق و فاجر رہنماؤں نیز شیطان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہی کوشش کرے گا کہ اپنے گناہوں کو دوسروں کے کاندھے پر ڈال دے۔ پھر مجرمین کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم اہل ایمان میں سے ہوتے، یا کہیں گے کہ ہم تمہاری پیروی کرنے کی وجہ سے ہی قعر مذلت میں گرے ہیں۔ حالانکہ ان کی سزا میں یہ لڑائی جھگڑا ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے گا، اور ان کی سزاؤں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اس وقت شیطان بھی اپنا دفاع کرتے ہوئے کہے گا، خدایا، میں نے کسی بھی شخص کو تیرے فرمان کی پیروی سے کبھی بھی نہیں روکا، بلکہ یہ لوگ خود تیرے راستے سے منحرف ہو گئے اور عمیق ضلالت و گمراہی میں غرق ہو گئے، لیکن اہل دوزخ اسے ہی قصوروار ٹھہرائیں گے اور یہ اپنے اپنے گناہوں کی توجیہ کی کوشش کریں گے۔
یہی وہ وقت ہوگا جب ان کے بحث و جدال کو الہی آواز خاموش کرے گی کہ اب ان سب باتوں کا موقع نہیں رہ گیا ہے، اور ہر ایک کی سزا و انجام روشن و واضح ہے، اور انہیں ان کے گناہ کے مطابق سزا دی جائے گی، نہ ہی کم تر اور نہ ہی بیشتر۔ کوئی بھی شخص ہرگز یہ گمان نہ کرے کہ جہنم بہت ہی محدود جگہ ہے اور گناہگاروں کی کثرت کی وجہ سے اسے اس میں جگہ نہیں مل سکے گی، بلکہ دوزخ گناہگاروں کو خود اپنی طرف آنے کی دعوت دے گی اور سوال کرے گی کہ کیا اور بھی کوئی ہے۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ باپ، ماں، بہن اور بھائیوں کا انتخاب ہم نہیں کریں گے، لیکن دوست اور اچھے برے ہم نشین کو ہم خود منتخب کرتے ہیں، اور یہ لوگ ہماری تقدیر میں بہت زیادہ اثرات مرتب کرتے ہیں۔ قیامت کے دن کوئی بھی شخص اپنی غلطیوں کو برے دوستوں، فاسد رہنماؤں، ظالموں اور شیطان کی گردن پر نہیں ڈال سکتا اور اپنی ذمہ داریوں سے روگردانی نہیں کر سکتا۔
خداوند عالم نے نہ انسان کی رہنمائیوں میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی کی ہے کہ ان پر ظلم کیا ہے، اور اسی طرح سے نہ ہی ظالموں کی سزا میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی کرتا ہے۔ چونکہ ظالموں کی سزا میں تخفیف نیک لوگوں اور مظلوموں پر ظلم کا سبب ہوگا، مجرمین اپنے ان ظلم کی وجہ سے کہ جس کے وہ مرتکب ہوئے ہیں دوزخ میں ڈالے جائیں گے، اور نہ ہی ان پر خدا کے ظلم کی وجہ سے، کیونکہ خداوند عالم ہرگز کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
Who is the Lawwam? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan?
La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illa Allah.
محمد الرسول الله
لا اله الا الله
محمد الرسول الله۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کا آغاز کرتے ہیں پاکستان سے شائع ہونے والے روزنامہ جنگ کی کچھ اہم سرخیوں کے ساتھ۔ روزنامہ جنگ نے بعض اہم یہ سرخیاں لگائی ہیں۔ میانمار کے لڑاکا طیاروں نے بھارت میں بم گرا دیے، برطانوی اخبار کا دعویٰ۔ اسلام آباد میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے ملاقات کی ہے، اور چودھری پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا۔ اور روزنامہ جنگ کے ادارے کا عنوان ہے ایک اور خوشخبری۔ اخبار لکھتا ہے کہ جنیوا میں 9 جنوری 2023 کو منعقدہ عالمی کانفرنس میں پاکستان کے سیلاب متاثرین کی بحالی و امداد اور تعمیر نو کے مقاصد کے لیے عالمی برادری کی طرف سے 10.57 ارب ڈالر معاونت کے وعدوں کے بعد منگل 10 جنوری کو اسلام آباد کے لیے ریاض سے بھی ایک بڑی خوشخبری آ گئی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان میں سرمایہ کاری اور ڈپازٹ 15 ارب ڈالر تک بڑھانے کی ہدایت کر دی ہے۔ ان کی ہدایت کے بموجب سعودی سرمایہ کاری 10 ارب ڈالر بڑھنے، جبکہ اسٹیٹ بینک میں جمع رقم بھی 5 ارب ڈالر تک پہنچنے کی صورت پیدا ہوئی ہے۔ وزیراعظم میاں شہباز شریف نے جنیوا کانفرنس میں تعاون کے اعلانات کو غیبی امداد اور موجودہ حکومت پر اعتماد کا مظہر قرار دیا۔ اور سعودی ولی عہد کے لیے خصوصی ممنونیت کے جذبات کا اظہار بھی کیا۔ منگل کے روز ہی کی ایک اطلاع کے بموجب سعودی عرب 11 ارب ڈالر فراہم کرنے پر غور کر رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور قطر نے بھی حالیہ مہینوں کے دوران کہا ہے کہ وہ پاکستان کو مدد دے سکتے ہیں، جس میں ممکنہ طور پر قرضہ جات اور خلیجی ممالک کی طرف سے سرمایہ کاری شامل ہے۔ سعودی عرب کے تازہ ترین اعلان کے بعد مجموعی طور پر یہ امدادی رقم 22 ارب ڈالر تک جا سکتی ہے۔ مبصرین کے مطابق سعودی عرب سے ملنے والی امداد کے نتیجے میں پاکستان کو آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت میں آسانی ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد کو آئی ایم ایف کی کئی شرائط پر اتفاق کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ مذکورہ شرائط میں بجلی اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ٹیکسوں میں اضافے کا مطالبہ بھی شامل ہے۔ وطن عزیز میں غیر ملکی کرنسی کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق سرکاری سطح پر غیر ملکی کرنسی کے ذخائر 4.5 ارب ڈالر سے رہ گئے ہیں، جبکہ رواں برس ملک کو 6.4 ارب ڈالر کی ادائیگی کرنی ہے۔ دسمبر تک کی جانے والی ادائیگیوں کا حجم 12.8 ارب ڈالر ہے۔ سعودی حکومت کے مذکورہ اقدامات اور بعض اشاروں سے واضح ہوتا ہے کہ برادر ملک اپنی حمایت و اعانت سے اسلام آباد کی معیشت کو سہارا دے گا۔ بعض حلقے ان پیش رفتوں کو آرمی چیف جنرل آصم منیر کے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے دوروں کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں، جبکہ وزیراعظم شہباز شریف کے خلیجی ممالک اور چین سمیت قریبی دوست اتحادی ملکوں کے دوروں نے بھی اس باب میں خاص کردار ادا کیا ہے۔ رواں ہفتے وزیراعظم شہباز شریف متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں گے، جس سے میچور ہونے والے 2 ارب ڈالر قرضے کے رول اوور ہونے کا امکان ہے۔ قطر سے بھی رابطے جاری ہیں، ان سب رابطوں سے اچھے امکانات کی قوی امیدیں وابستہ ہیں۔ ادھر امریکہ کی جانب سے پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے مزید 10 کروڑ ڈالر کی امداد دی جا رہی ہے۔ اس طرح مجموعی فنڈنگ 20 کروڑ ڈالر ہو جائے گی۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے آئی ایم ایف کی شرائط میں نرمی کو مالیاتی ادارے کی صوابدید کا معاملہ قرار دیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کی جہاں بھی ترجیحات ہوں گی ان میں امریکہ شراکت داری جاری رکھے گا، خواہ وہ معاملہ سیکیورٹی و معیشت کا ہو یا سیلاب زدگان کے لیے امداد فراہم کرنے سے متعلق۔ اور اب چلتے ہیں ہندوستان۔ ہندوستان کے روزنامہ راشٹریہ سہارا کی بعض سرخیاں یہ ہیں۔ 2024 سے پہلے ملک میں مردم شماری کرانا مشکل، چوتھی بار ہوئی تاریخ میں توسیع۔ ہندوستان غریب اور ترقی پذیر ممالک کی آواز اٹھاتا رہے گا۔ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر صورتحال چیلنجنگ اور غیر یقینی۔ اور روزنامہ راشٹریہ کے ادارے کا موضوع ہے فرمان امروز۔ اخبار لکھتا ہے کہ عمومی دعویٰ ہے کہ ہندوستان پر گزشتہ 8-10 برسوں سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے پردے میں راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ آر ایس ایس بالواسطہ حکمران ہے۔ اس کی منظوری کے بعد ہی حکومت کسی پالیسی کا اعلان کرتی ہے، فیصلے لیتی ہے اور نفاذ کی کارروائی کی جاتی ہے۔ کچھ کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ یہ بے بنیاد دعویٰ ہو، لیکن زبان خلق بی جے پی اور آر ایس ایس کو ایک جان دو قالب ہی سمجھتی ہے۔ حکومت بھی اپنے اعمال و افعال سے بارہا یہ ثابت کر چکی ہے کہ سنگھ کی منظوری کے بغیر حکومت ایک تنکا بھی ہلانے کی اہل نہیں ہے۔ اس کا کام فقط اتنا ہے کہ وہ سنگھ کے دیے ہوئے منصوبے عمل کو نافذ کرے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر طے کردہ منزل ہندو راشٹر کا سفر طے کرے۔ اب تک کے اس سفر میں ہندوستان جنت نشان میں جو کچھ ہوا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن اب سنگھ نے ہندو راشٹریہ کے اس سفر کو جارحانہ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس تنظیم کے سربراہ موہن بھاگوت نے ہندو کو جنگجو قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایک جنگجو کا جارحانہ ہونا عین فطری ہے، یعنی ہندو اگر جارحیت کا مرتکب ہوتا ہے تو یہ فطری تقاضا ہے۔ اس فطری تقاضے پر نہ تو کوئی بند باندھا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی آواز کوئی کاروائی کی جا سکتی ہے۔ موہن بھاگوت نے راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے ترجمان، میگزین آرگنائزر اور پنج جنیا کو دیے طویل انٹرویو میں کہا ہے کہ ملک کا ہندو سماج گزشتہ ہزار برسوں سے حالت جنگ میں ہے۔ ان پر یہ جنگ تھوپی گئی ہے، ہندو ایک جنگجو کے طور پر گزشتہ ایک ہزار برس سے دشمنوں کا مقابلہ کر رہا ہے اور جنگجو کا جارحانہ ہونا عین فطری ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام دریچے۔
دریچے، عزیز سامعین، پروگرام دریچے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، فرانس کی سماجی، اقتصادی، سیاسی، ثقافتی اور مذہبی صورتحال کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک میں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، لیکن فرانسیسی حکومت اس کے باوجود خود کو دنیا میں انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کا علمبردار سمجھتی ہے، اور وقتاً فوقتاً مختلف ممالک کے خلاف انسانی حقوق سے متعلق رپورٹیں شائع کرتی رہتی ہے۔ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس چونکہ فرانس میں تحریر اور تدوین کیا گیا ہے، اس لیے انسانی حقوق کے دعوے دار ممالک میں فرانس خود کو انسانی حقوق کا بانی اور آزادی و جمہوریت کا گہوارہ قرار دیتا ہے۔ اس سلسلے میں اس کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جو انسانی حقوق اور آزادی و جمہوریت کو ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، حالانکہ فرانس میں مختلف انسانی حقوق من جملہ قومی، نسلی اور مذہبی حقوق، خصوصاً مسلمانوں کے حقوق، قیدیوں کے حقوق، تارکین وطن، خواتین اور بچوں کے حقوق کی صورتحال کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے جنوری 2022 میں اپنی 32ویں سالانہ رپورٹ میں فرانس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی جانب اشارہ کیا تھا۔ اس رپورٹ میں کورونا کے پھیلاؤ کے نتیجے میں فرانس میں عدم مساوات اور غربت کی ابتر صورتحال، پولیس کی جانب سے اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے جوانوں کو نشانہ بنائے جانے، لاوارث بچوں کی دیکھ بھال اور انہیں مناسب سروسز فراہم کرنے کے سلسلے میں حکومت کی ناکامی، تارکین وطن کے ساتھ غیر انسانی رویے اور نسل پرستی کے نتیجے میں ہونے والے تشدد، اور پولیس کے اپنے اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی جانب اشارہ کیا گیا تھا۔ فرانس میں یونیسیف کے دفتر کی انچارج ایڈلین آزان کا کہنا ہے کہ کورونا وبا کے پھیلاؤ کی وجہ سے فرانسیسی جوانوں کی اقتصادی حالت بدتر ہوئی ہے اور بچوں پر تشدد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سیاہ فاموں اور مزدوروں کی ابتر صورتحال، اسلاموفوبیا، تعلیم اور روزگار کے میدانوں میں خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک، فرانس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی چند اور مثالیں ہیں۔ جن عالمی اداروں نے فرانس میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں رپورٹیں جاری کی ہیں ان میں سے ایک یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس ہے۔ اس ادارے کی رپورٹ کے مطابق سن 1995 سے سن 2021 تک یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس میں فرانس کے خلاف 766 سے زیادہ شکایتیں کی گئیں، جن میں سے 194 شکایتیں قوانین کی خلاف ورزی سے متعلق تھیں۔ غربت اور سماجی محرومی سے متعلق پالیسیوں کی قومی کونسل کی رپورٹ کے مطابق کورونا کے دوران فرانسیسی معاشرے کی لوئر کلاس کی صورتحال پہلے سے زیادہ ابتر ہوئی۔ کورونا فوڈ انسیکیورٹی اور گھریلو تشدد میں اضافے کا باعث بنا۔ فرانس میں خواتین کو بھی ابتر صورتحال کا سامنا ہے۔ فرانسیسی وزارت خارجہ نے سن 2021 میں خواتین کے قتل سے متعلق ایک رپورٹ جاری کی۔ اس رپورٹ کے مطابق شوہروں کے ہاتھوں قتل ہونے والی خواتین کی تعداد میں 20% اضافہ ہوا ہے۔ سن 2021 میں 122 خواتین کو ان کے شوہروں یا سابق شوہروں نے قتل کیا، اور گزشتہ برسوں کی طرح اس سال بھی گھروں میں عورتیں ہی زیادہ تر قتل ہوئیں۔ سن 2020 اور سن 2019 میں میاں بیوی کی لڑائی کے واقعات میں 146 عورتوں کو قتل کیا گیا۔ سن 2020 اور سن 2021 کے برسوں کے دوران بھی اس ملک میں گھریلو تشدد میں 21% اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ فرانسیسی معاشرے میں جو مسائل تشویشناک ہیں، ان میں سے ایک کام کاج اور ڈیوٹی کے مقام پر جنسی ہراسگی میں ہونے والا اضافہ ہے۔ انسانی حقوق کے محافظ ادارے کی تحقیق کے مطابق کہ جو سن 2015 میں شائع ہوئی، فرانس میں جنسی ہراسگی کا شکار ہونے والی ہر 5 خواتین میں سے ایک کو اس کے کام کاج اور ڈیوٹی کی جگہ پر نشانہ بنایا گیا۔ فرانس میں خواتین جنسی حملوں کا زیادہ شکار ہوتی ہیں۔ انہیں زندگی کے تمام شعبوں من جملہ خاندان، ازدواجی زندگی، کام کاج اور ڈیوٹی جگہوں اور پبلک مقامات پر اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فرانس کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیموگراف کی 2016 میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق فرانس میں ہر سال 600,000 خواتین جنسی تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ اب ان اعداد و شمار میں یقیناً اضافہ ہو چکا ہے۔ فرانس میں خواتین کی المناک صورتحال کے پیش نظر اس یورپی ملک میں خواتین کے حقوق کی حمایت اور ان پر تشدد کا مقابلہ ایک اہم موضوع بن چکا ہے، لیکن اس کے باوجود صورتحال خواتین کے حق میں نظر نہیں آتی۔ خواتین کے مسائل کی ماہر مریم محمود زادے کہتی ہیں، خواتین پر روا رکھے جانے والے تشدد سے متعلق میڈیا کے اعتراف اور مغرب سے ملنے والی بہت سی رپورٹوں کے باوجود مغربی ممالک اب بھی خود کو انسانی حقوق کا حامی سمجھتے ہیں۔ خواتین پر سب سے زیادہ تشدد برطانیہ، امریکہ اور فرانس میں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ممالک خود کو انسانی حقوق کا علمبردار سمجھتے ہیں۔ مغربی جمہوریت میں مظاہروں کو مسلمہ حق جانا جاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عملی طور پر فرانسیسی حکومت نے سن 2018 سے اب تک یلو جیکٹ تحریک کے مظاہرین پر تشدد کرنے کا رویہ اپنا رکھا ہے، اور صرف ایک سال یعنی سن 2018 سے سن 2019 کے درمیان کے عرصے میں پولیس کے حملوں میں 25 مظاہرین اپنی بینائی سے محروم ہو گئے، جبکہ 5 مظاہرین کے ہاتھ کٹ گئے۔ اس کے علاوہ تشدد کی روک تھام سے متعلق یورپی کمیٹی نے فرانس میں حراست میں لیے گئے افراد کے ساتھ نسلی امتیاز روا رکھے جانے اور ان کی توہین کیے جانے پر اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ اس کمیٹی نے حراست میں لیے جانے والے افراد کی تعداد میں مسلسل اضافے اور قیدیوں کی ابتر صورتحال پر بھی اپنی تشویش ظاہر کی۔ یورپی ممالک میں سب سے زیادہ قیدی فرانس میں ہی ہیں۔ فرانس کی 188 جیلوں میں 62,000 افراد قید ہیں، اور سونے کا صحیح انتظام نہ ہونے کی وجہ سے 600 سے زیادہ قیدی زمین پر سوتے ہیں۔ تارکین وطن کے ساتھ فرانسیسی حکومت کا برا رویہ بجائے خود انسانی حقوق کی خلاف ورزی شمار ہوتا ہے۔ سن 2021 میں فرانسیسی پولیس نے غیر قانونی طور پر فرانس میں داخل ہونے اور کیمپوں میں رہنے والے چھوٹی اور بڑی عمر کے افراد کو اذیت پہنچائی۔ اس سلسلے میں فرانس کے انسانی حقوق سے متعلق قومی مشاورتی کمیشن نے برطانیہ جانے کی نیت سے فرانس کے شمالی علاقے میں داخل ہونے والے تارکین وطن کے حقوق کی خلاف ورزی اور ان کی ابتر صورتحال کی مذمت کی۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ سن 2020 کی نسبت سن 2021 میں انگلش چینل سے غیر قانونی تارکین وطن کو لے جانے والی کشتیوں کی آمد و رفت دگنی ہو چکی ہے، اور فرانسیسی حکومت نے ان کشتیوں کو اس ملک کی جانب واپس بھیجنے کے پیش نظر برطانیہ پر شدید تنقید کی ہے۔ فرانس کی پولیس نے غیر قانونی تارکین وطن من جملہ لاوارث بچوں اور نوجوانوں کو اٹلی سے ملنے والے اپنے سرحدی علاقے سے نکال دیا ہے۔ مسلمانوں کے حقوق کی خلاف ورزی فرانس میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں سے ایک ہے۔ فرانس میں تقریباً 60 لاکھ مسلمان ہیں جو اس ملک کی کل آبادی کا تقریباً 10% ہیں، لیکن اس کے باوجود حکومت نے سیکولر اقدار کے دفاع کے بہانے سے مسلمانوں کو انفرادی اور سماجی آزادیوں سے محروم کر رکھا ہے۔ فرانسیسی حکومت نے حجاب پر پابندی کے قانون پر عمل درآمد کرتے ہوئے اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں پردہ دار لڑکیوں کو تعلیم سے محروم کر رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فرانس میں ایسے قوانین کا منظور کیا جانا بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، جو مسلمانوں پر زیادہ سے زیادہ پابندیوں پر منتج ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ قانون کہ خواتین پبلک مقامات پر برقع نہیں پہن سکتی، برقع پہننے والی خواتین کو 150 یورو جرمانہ دینا پڑتا ہے یا وہ جیل جانے پر مجبور ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہیومن رائٹس واچ نے ایک بیان میں فرانس میں حجاب پر پابندی کے قانون کی مذمت کرتے ہوئے اسے مسلمان خواتین کے حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ جب فرانسیسی مسلمانوں کو اپنے مذہبی مقدسات کی توہین کے خلاف آواز اٹھانے کا حق بھی حاصل نہیں ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامع ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے پروگرام دریچے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام ایرانی مشاہیر۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی، تو ہمیں تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سماعت فرمائیے ایرانی مشاہیر۔
ریڈیو تہران کے عزیز سامعین کی خدمت میں ہاشم علی کا سلام عرض ہے۔ سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ طالب عاملی کے بارے میں گزشتہ سے پیوستہ اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آج بھی ان کے آثار و افکار کے بارے میں بتائیں گے۔ امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ طالب عاملی تقریباً 991 ہجری قمری میں آمول میں پیدا ہوئے، اور اسی شہر میں اپنے زمانے کے علوم سیکھے اور رزمیہ فنون اور گھڑ سواری کے اصولوں سے بھی آشنا ہوئے۔ طالب عاملی نے سن 1010 ہجری قمری میں آمول کو ترک کر دیا اور کاشان چلے گئے۔ وہاں 4 سال تک رہائش پذیر رہے۔
اگرچہ کاشان اور اصفہان میں قیام مادی لحاظ سے طالب کے لیے بے سود تھا، لیکن ادبی و علمی معلومات حاصل کرنے کے تعلق سے یہ دور طالب کی زندگی کا سب سے قیمتی دور تھا۔ ادبی نقادوں کا خیال ہے کہ طالب کی مزید ترقی اس دور میں ان کو حاصل ہونے والی معلومات کی مرہون منت ہے۔ طالب کو جب اصفہان میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا، اور اس سفر میں وہ ایک مدت تک مرو میں اس صوبے کے حاکم بختش خان کے پاس ٹھہرے۔ پھر وہ 25 سال کی عمر میں ہندوستان کے لیے روانہ ہو گئے، اور وہاں وہ ایک مدت تک اپنے ایک حامی و مددگار کی تلاش میں ہندوستان کے مختلف شہروں میں سرگردان رہے۔ آخرکار بہت نشیب و فراز طے کرنے کے بعد طالب عملی کو بادشاہ جہانگیر کے صدر اعظم اور وکیل اعتماد الدولہ کی نظر کرم حاصل ہو گئی، اور انہوں نے طالب پر بہت زیادہ توجہ دی۔ اعتماد الدولہ کو مغلیہ سلطنت کے اہم ترین وزیر کی حیثیت سے صدر اعظم مقرر کیا گیا تھا، اور وہ امور مملکت میں جہانگیر کے وکیل تھے، اور انہوں نے ہندوستان میں ایرانی آداب و ثقافت کو فروغ دینے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا تھا۔ اعتماد الدولہ نے جب یہ محسوس کیا کہ طالب شعر و ادب کے ساتھ ساتھ ذاتی طور پر لیاقت و صلاحیت کے حامل ہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی کی اور ان کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ طالب کو مہرداری کی اپنی ملازمت دے دی، اور ان کو امیر کے عہدے پر ترقی دے دی۔ اعتماد الدولہ در حقیقت ہندوستان کی سلطنت میں جہانگیر کی حکومت میں وکیل تھے اور مکمل اختیارات کے حامل تھے۔ تذکرہ نویسوں کے بقول کہا جا سکتا ہے کہ طالب عاملی نے حقیقت میں سلطنت ہندوستان میں مہرداری کے مقام تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ اعتماد الدولہ کی ملازمت میں طالب کی شاعری اپنے عروج کو پہنچ گئی تھی۔ طالب نے اعتماد الدولہ کی مدحہ میں بہت زیادہ اشعار کہے ہیں جو ان سے عقیدت کا مظہر ہیں۔ طالب نے اعتماد الدولہ سے درخواست کی کہ وہ ان کو مہرداری کے کام سے ہٹا دیں، چنانچہ اعتماد الدولہ نے طالب کی اس درخواست کو قبول کر لیا، لیکن طالب کے لیے اپنی محبت اور توجہات میں کمی نہیں آنے دی۔ انہیں ایام کے بعد طالب عاملی نے اپنا پورا وقت صرف شعر و شاعری کے لیے وقف کر دیا، اور اس میدان میں زیادہ سے زیادہ کامیابیاں حاصل کیں۔ نتیجے میں اپنے زمانے کے شعر و ادب کے قلم رو میں ان کا کوئی حریف نہیں تھا۔ طالب عاملی اعتماد الدولہ اور دیگر بزرگوں سے بڑے انعامات اور پاداش بھی دریافت کرتے تھے، اور اس طرح سے وہ ایک عظیم دولت و ثروت کے مالک ہو گئے اور بہت زیادہ مال اکٹھا کر لیا۔ اس زمانے میں یہ معمول تھا کہ ایرانی فنکار اور ادبا دولت کمانے کے لیے ہندوستان چلے جاتے تھے، اور پھر مال و دولت کمانے کے بعد ایران واپس لوٹ آتے تھے، تاکہ اپنی باقی عمر کا حصہ ہندوستان میں جمع کی ہوئی پونجی سے آرام و آسائش کے ساتھ گزار دیں۔ طالب عاملی نے بھی فیصلہ کیا کہ ایران لوٹ جائیں۔ وہ چیز جو طالب عاملی کو ایران واپس ہونے کی ترغیب دلا رہی تھی صرف جمع کی ہوئی دولت نہیں تھی، بلکہ ان ایام میں انہوں نے جو اشعار کہے ہیں ان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایران آنے میں دلچسپی کے ساتھ ہی ایران اور خاص طور پر اپنے وطن آمل کی یادوں کے سبب وہاں جانے کے لیے شدت سے بے چین تھے۔ طالب عامدی نے ایک قطع اعتماد الدولہ کی تعریف میں کہا اور ان سے یہ درخواست کی کہ ان کو ایران جانے کی اجازت دے دیں۔ اعتماد الدولہ کے جن کو طالب سے بہت زیادہ محبت تھی، وہ دل سے طالب کی دوری نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے طالب کی درخواست پر رضامندی ظاہر نہیں کی۔ اعتماد الدولہ درباری شاعروں میں مقام حاصل کرنے کی طالب میں شدت سے پائی جانے والی اس خواہش اور آرزو سے باخبر تھے۔ وہ جانتے تھے کہ دربار کے شعرا میں طالب کی شمولیت کے ساتھ وہ ان کو ایران جانے سے روک سکتے ہیں، اس لیے اعتماد الدولہ جہانگیر بادشاہ سے خواہش کر کے طالب کو دربار میں لے گئے۔ اس دن بادشاہ شکار کے لیے گیا ہوا تھا، چنانچہ طالب نے شکار گاہ اور جہانگیر کی ستائش میں ایک قصیدہ کہہ ڈالا، جسے جہانگیر نے پسند کیا اور طالب اس قصیدے کے واسطے سے دربار کے شاعروں اور ادیبوں کے حلقے میں شامل ہو گئے اور بہت کم عرصے میں اپنی ذاتی قابلیت اور صلاحیت نیز اعتماد الدولہ کی حمایت کے باعث سن 1028 ہجری قمری میں ملک الشعرا کا لقب پا گئے۔ یہی وہ دور تھا کہ جب طالب عاملی کی بہن ستی النساء بیگم نے اپنے بھائی سے ملنے کے لیے ہندوستان کا سفر کیا۔ محققین کا ماننا ہے کہ طالب کو ہندوستان میں ہی رہائش پذیر ہونے اور اپنے وطن واپسی کے ارادے سے منصرف ہونے کا اہم سبب جہانگیر کے دربار میں ملک الشعرا کے مقام سے ان کو نوازے جانے کے علاوہ ان کی بہن کا بھی ہندوستان پہنچ جانا اور وہاں ان کا زندگی گزارنے کا شوق تھا۔ طالب عام علی سن 1028 سے 1036 کے برسوں کے دوران، جو ان کی وفات کے برس ہیں، جہانگیر کے دربار میں ملک الشعرا تھے اور ان کو دربار کے ادبی حلقے کی سرپرستی حاصل تھی۔ اس عہدے پر رہتے ہوئے دربار میں ہونے والے مذہبی جشنوں اور دیگر پروگراموں کی مناسبت سے اشعار اور قصائد پڑھنے کے علاوہ ان کی یہ بھی ذمہ داری تھی کہ دربار کے ادبی حلقے میں شامل ہونے والے نئے ادیبوں اور شعرا کا انتخاب کرتے تھے اور پھر ان کو بادشاہ کو متعارف کرواتے تھے۔ طالب عاملی نے ملک الشعرا کا لقب پانے کے سبب جہانگیر بادشاہ کے ہمراہ ہندوستان کے گوشہ و کنار کا سفر کیا اور ان سفروں کے بارے میں بہت زیادہ اشعار کہے ہیں۔ طالب عاملی نے مجموعہ جہانگیر نامہ میں، کہ جو شاہنامے کے وزن پر سلطنت جہانگیر کے دور کے واقعات کی تفصیلات پر مشتمل ہے، بادشاہ کے ہمراہ اپنی مسافرتوں اور شہروں کی توصیف میں بہت زیادہ اشعار کہے ہیں۔ ادبی نقادوں کا خیال ہے کہ جہانگیر نامے کا بعض حصہ اس قدر رواں، سلیس اور دلچسپ ہے کہ پڑھنے والے کو فارسی کے ادبی شاہکار سے آشنائی کے ساتھ ہی نظامی گنجوی کی شاعری اور ان کی گراں قدر کتاب اسکندر نامے کی بے اختیار یاد آ جاتی ہے۔ سن 1301 ہجری قمری میں اعتماد الدولہ کی وفات کے ساتھ ہی طالب عاملی نے اپنے ایک بہترین دوست اور حامی کو کھو دیا۔ طالب اس وقت ملک الشعرا تھے اور دربار میں پہلے درجے کے عمرا میں شمار ہوتے تھے۔ سلطنت ہند کے عظیم صدر اعظم اور جہانگیر بادشاہ کے وکیل اعتماد الدولہ کی موت کام اور مشغلے کے لحاظ سے طالب عاملی کی صورتحال میں تبدیلی کا سبب نہیں بنی، لیکن ذہنی طور پر ان کی موت طالب عاملی کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ اس واقعے کے طالب کی زندگی پر پڑنے والے اثرات کا ان کے اشعار میں بخوبی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ طالب عاملی اپنی موت کے آخری ایام تک، یعنی سن 1036 ہجری قمری تک، ہندوستان کے دربار میں ملک الشعرا کے عہدے پر اپنے فرائض انجام دیتے رہے۔ بعض سوانح نگاروں نے ان اشعار کا حوالہ دیتے ہوئے کہ جو طالب نے اپنی خاموشی کے بارے میں کہے ہیں، یہ لکھا ہے کہ طالب اپنی عمر کے آخری دنوں میں جنون اور خبط الحواسی میں مبتلا ہو گئے تھے اور مدتوں سے شعر و شاعری سے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ البتہ ان سباہ نے نگاروں کی باتوں کی صحت میں بہت زیادہ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، لیکن طالب کے اشعار سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عمر کے آخری ایام میں ایک موذی اور مستقل بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے۔ وہ مدتوں تک بستر علالت پر تھے اور شدید درد اور جان کاہ تکلیف سے نبرد آزما تھے۔ طالب عاملی ہندوستان کے بادشاہ جہانگیر کی موت سے ایک سال پہلے یعنی 1036 ہجری قمری میں اپنی شاعری کے عروج کے دور میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 45 برس کی عمر میں ان کی بے وقت موت نے اس وقت کے شعر و ادب کی دنیا میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ بہت سے شعرا نے ان کی فرقت اور سوگ میں اشعار کہے، جن میں ہندوستانی طرز کے نامور شاعر صاحب تبریزی کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ بدقسمتی سے طالب کے ہم اثروں کی غفلت کی وجہ سے ان کی تدفین کا مقام معلوم نہیں ہے، کیونکہ ہر دور میں تاریخ نویسی میں بدیہیات کو ترک کرنے کا رواج رہا ہے۔ اس لحاظ سے کہ طالب عاملی سلطنت ہند کے ملک شعرا اور ایک دولت مند اور با اثر شاعر تھے، اور ان کے بہت سے اقربا بھی ہندوستانی دربار میں مقام و منصب پر فائز تھے، اس لیے ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ طالب عاملی کے جنازے کو خاندان نبوت و رسالت سے بے انتہا عقیدت و محبت کے سبب بعد میں عراق کے مقامات مقدسہ کے لیے منتقل کر دیا گیا ہوگا۔ Thank you.